سامعین سنی گلاب کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک خدا ایک پیغام۔ اس پروگرام میں ہم کہانی اور تمثیلوں کے ذریعے کلام مقدس کی سچائیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین پچھلے پروگرام میں ہم نے کفارے کے حوالے سے بات چیت کی کہ گناہ کی معافی کے لیے خون کا بہایا جانا ضروری تھا۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قربانی کے قانون کا اہم اصول مختصر طور پر ایک لفظ میں بیان ہو سکتا ہے، یعنی عوضی۔ ایک بے گناہ جانور ایک سزا یافتہ گناہگار کی جگہ عوضی کے طور پر مرے گا۔ مسیح کی آمد سے پہلے کی پشتوں میں خدا نے آدم کی اولاد کو بتا دیا تھا کہ میں پاک جانور مثلاً برہ، بھیڑ، بکری یا بچھڑے کا خون عارضی طور پر قبول کروں گا۔ کبوتر اور فاختہ بھی قربانی کے لیے چڑھائے جا سکتے تھے، احبار کی کتاب 5:7 کے مطابق۔ کوئی شخص کتنا بھی دولت مند یا غریب ہو، کتنا بھی اچھا یا برا ہو، سب کو یہ مان کر خدا کے پاس آنا ہوتا تھا کہ میں گنہگار ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ اس بہائے گئے خون کے وسیلے سے خدا مجھے معاف کرے گا۔ ضرور تھا کہ قربانی کا جانور بے عیب اور بے داغ ہو۔ شریعت میں 50 سے زائد دفعہ کہا گیا ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہو۔ مثلاً اگر اس کا چڑھاوا ریوڑ میں سے بھیڑ یا بکری کے سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لائے، احبار 1:10۔ جانور نہ تو بیمار ہو، نہ اس کی ہڈی یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، بدن پر کوئی زخم یا خراش نہ ہو، اس کا علامتی طور سے بالکل بے عیب ہونا ضروری تھا۔ قربانی چڑھانے والا گناہگار شخص جانور کے سر پر ہاتھ رکھے تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو اور وہ ذبح کرے اور اس جانور کی چربی مذبح پر جلائی جائے۔ اور خدا نے کیا کہا کہ یہ قربانی کیا کام سر انجام دے گی، احبار 4:23-26 کے مطابق، وہ معافی کا وسیلہ بنے گی۔ قربانی کے جانور کے سر پر ہاتھ رکھنا علامت تھا کہ اس شخص کا گناہ بے عیب جانور پر منتقل ہو گیا ہے، پھر وہ گناہ اٹھانے والا گناہگار شخص کے عوض ہلاک ہوتا تھا۔ عوضی کے قانون کی بنیاد پر گناہ کو سزا ملتی تھی اور گناہگار کو معافی۔ گناہ کے لیے موت کی سزا خطاکار شخص کی بجائے بے گناہ کامل جانور پر منتقل ہو جاتی تھی۔ گناہ کی قربانی کا قانون گناہگاروں کو سکھاتا تھا کہ خدا پاک ہے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، عبرانیوں 9:22۔ جانور کی قربانی کے وسیلے سے خدا گناہ کے خلاف عدالت کرتا اور گناہگاروں پر رحم کرتا تھا جو اس پر توکل کرتے تھے۔ خدا نے ان سب کو برکت دینے کا وعدہ کیا تھا جو اس طریقے سے اس کے پاس آتے تھے۔ جس روز خدا نے اپنے قدیم لوگوں کو 10 حکم دیے تھے، اسی دن انہیں بتا دیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں قبول کروں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس خون کی قربانی کی بنیاد پر میرے پاس آؤ جو مذبح پر چڑھائی گئی ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 20 باب میں ہم 24 آیت میں پڑھتے ہیں، تو مٹی کی ایک قربان گاہ میرے لیے بنایا کرنا اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا، اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کراؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا۔ گناہ کے بدلے خون کے انتظام کا بڑا مقصد یہ تھا کہ گناہ کے خلاف گناہ کا راست غضب عملی طور پر دکھایا جائے، اور یہ نظام اس وقت تک رہے جب تک موعود منجی نہ آ جائے۔ مسیح کا مقصد یہ تھا کہ قربانی کے قانون کے اصل معنی و مدعا کو پورا کرے۔ خدا کے نزدیک ایک انسانی جان ساری دنیا کے سارے جانوروں کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جانور خدا کی صورت پر پیدا نہیں کیے گئے تھے، جانوروں کی جان ازلی و ابدی نہیں ہے، اس وجہ سے جانوروں کا خون اس کی صرف علامت ہو سکتا تھا جو انسان کے گناہ کے قرض کو منسوخ کرنے کے لیے ضروری تھا۔ حابل کے ذبح کیے ہوئے برے کا واقعہ پہلا واقعہ ہے جو قلم بند ہوا۔ پرانے عہد نامے میں 20 واقعات کا ذکر ہے جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار بے عیب اور بے داغ جانوروں کا خون لے کر خدا کے حضور میں آئے، اسے سجدہ کیا اور اس کی پرستش کی۔ جانوروں کی قربانی کے واقعات میں ایک واقعہ سب سے نمایاں اور منفرد ہے، دنیا بھر کے مسلمان ہر سال اس کی یاد مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر مسلمان بھائی بائبل مقدس کے اس 4000 سال پرانے واقعہ کی یاد مناتے ہیں جب خدا نے ایک مینڈا مہیا کیا جو ابراہم کے بیٹے کی جگہ قربان ہوا۔ قرآن شریف اس معنی خیز واقعہ کا بیان ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے کہ اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، سورہ 37 آیت 160۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا سب سے اہم مذہبی تہوار ہے۔ یہ اس واقعہ کی یاد میں منایا جاتا ہے جب خدا نے ابراہم کو ایک مینڈا مہیا کیا کہ اپنے بیٹے کے عوض قربان کریں۔ مسلمانوں کے عام اعتقاد کے مطابق وہ بیٹا اسماعیل تھا، جبکہ بائبل مقدس صاف صاف بیان کرتی ہے کہ وہ اسحاق تھا۔ عید کے موقع پر ساری دنیا میں مسلمان قربانی کرتے ہیں اور حج کے مناسک میں آخری منسک قربانی ہے۔ زائرین عید کی نماز کے بعد کسی جانور کا خون بہا کر حج مکمل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کا ایمان ہے کہ ان مذہبی رسوم کی ادائیگی ہمیں ایک طرح سے نئی زندگی عطا کرتی ہے، اور اگر ہم یہ مذہبی رسوم بالکل صحیح طریقے سے ادا کریں تو ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ابراہم تقریباً 2000 کاف میم میں اور کے ملک میں پیدا ہوا، جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ آدم کی ساری نسل کی طرح ابراہم بھی گناہ کی سرشت کے ساتھ پیدا ہوا۔ اگرچہ اس کی پرورش بے دین بت پرستوں کے درمیان ہوئی، لیکن وہ واحد حقیقی خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ ابراہم کو اس رائے سے اتفاق نہیں تھا، جیسا کہ آج کل بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہمیں اپنے آبا و اجداد کے مذاہب پر قائم رہنا چاہیے۔ حابل کی طرح ابراہم بھی قربانی کے جانوروں کا خون لے کر خداوند خدا کے حضور میں آتا اور اسے سجدہ کرتا اور اس کی عبادت کرتا تھا۔ ابراہم کی عمر 75 سال اور اس کی بیوی کی عمر 65 سال تھی جب خداوند ان پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو، اور جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ پیدائش 12:1-30۔ خدا نے ابراہم کو ایک بڑی قوم بنانے کا وعدہ کیا تھا، جس کے وسیلے سے وہ زمین کے سارے قبیلوں یعنی ساری قوموں کے لیے نجات مہیا کرے گا۔ یہ قوم بڑی ہوگی، لیکن تعداد میں نہیں، لیکن اہمیت میں بڑی ہوگی۔ اس نئی قوم کو ایک حقیقت بنانے کی غرض سے خدا نے ابراہم اور اس کی بھانج بیوی کو حکم دیا کہ اپنا وطن چھوڑ کر اس ملک میں چلے جائیں جس کے بارے میں اس نے وعدہ کیا کہ میں تیری اولاد یا نسل کو دوں گا، حالانکہ ابھی تک ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ خدا کا وعدہ بظاہر ناممکن تھا، ابراہم نے اس وعدے پر کیا رد عمل کیا؟ اس نے خدا کا یقین کیا اور اس کا حکم مانا اور اپنے باپ کے گھرانے کو چھوڑ کر ملک کنعان کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج کل یہ ملک فلسطین اور اسرائیل کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ ابراہم کنعان میں پہنچ گیا تو خداوند نے اس سے کہا، یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی۔ پیدائش 12:6-7۔ خدا کا وعدہ نہایت حیرت انگیز تھا۔ اس وقت کنعان کے ملک میں بہت سی فرق فرق قوموں کے لوگ آباد تھے، ابراہم اور اس کی اولاد اس پر کیسے قبضہ کر سکتی تھی؟ ترہ یہ کہ ابراہم اور اس کی بیوی کے کوئی اولاد نہ تھی۔ تصور کریں کہ بوڑھا جوڑا کسی دور دراز ملک سے آپ کے ملک میں آیا ہے، آپ ان سے کہتے ہیں ایک دن آپ اور آپ کی اولاد اس ملک کی مالک ہوگی۔ بوڑھا مرد ہنس کر کہتا ہے، خوب کہی، میرے تو اولاد ہی نہیں، میں بوڑھا ہوں، ایک تو میرا کوئی بچہ نہیں، دوسرے میری بیوی بھانج ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد بہت بڑھے گی اور اس ملک کی مالک ہو جائے گی۔ بھائی ہوش کے ناخن لو۔ خدا نے ابراہم سے ایسا ہی ہوش ربا وعدہ کیا، مگر ابراہم کا رد عمل کیا تھا؟ بائبل مقدس کہتی ہے، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ پیدائش 15:6۔ خدا کے وعدے پر بچوں جیسے ایمان کی وجہ سے خدا نے اسے راست باز ٹھہرایا۔ مرنے کے بعد ابراہم ہمیشہ تک فردوس میں خداوند کے ساتھ رہے گا۔ جس لفظ کا ترجمہ ایمان لایا کیا گیا ہے، اصل عبرانی متن میں اس کے لیے لفظ امن استعمال ہوا ہے، جس سے لفظ آمین بنا ہے، جس کا مطلب ہے ایسا ہی ہو یا یہ قابل اعتبار اور سچ ہے۔ اس نقطے کو دھیان سے سمجھیں، خداوند پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سننا اور اس پر جان و دل سے آمین کہنا۔ بچوں، جیسا ایمان ہی ہے جو خدا کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ہم نے خدا کے کلام کو سچا مان لیا یا نہیں، اس کا ثبوت ہمارے کاموں سے ہوگا۔ ابراہیم کے ایمان کی تصدیق اس حقیقت سے ہوئی کہ اس نے مشکل راستہ چن لیا، اپنے باپ کے مذہب سے منہ موڑ لیا تاکہ خداوند کی پیروی کرے۔ یعقوب کے خط میں دوسرے باب میں 23 میں پڑھتے ہم کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ ابراہیم خدا کا دوست تھا کیونکہ وہ خدا کے کلام پر ایمان لایا۔ تاہم اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم زندگی کے ہر شعبے میں خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ خدا نے اسے قانونی یا عدالتی طور پر کامل راست باز قرار دیا تھا، لیکن وہ اپنی روزمرہ زندگی میں کامل نہیں تھا۔ پاک کلام نبیوں کی کوتاہیوں اور گناہوں کی پردہ پوشی نہیں کرتا۔ ابراہیم اور سارا کنعان کے ملک میں خانہ بدوشوں کی طرح رہتے تھے، خیموں میں سکونت رکھتے اور جگہ بجگہ گھومتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم بہت مالدار ہو گیا، اس کے پاس بہت سی بھیڑیں اور بکریاں اور مویشی تھے۔ خدا نے اسے بڑی قوم بنانے کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو 10 ہو گئے تھے۔ اب ابراہیم کی عمر 86 اور اس کی بیوی کی عمر 76 ہو گئی تھی، اور ان کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے بچہ نہیں تھا تو وہ بڑی قوم کیسے بن سکتا تھا؟ بجائے انتظار کرنے کے خدا اپنا منصوبہ اپنے وقت پر پورا کرے، انہوں نے اپنی سوجھ بوجھ سے کام لیا اور مقامی ثقافت اور رواج کے مطابق اقدام کیا۔ سارا نے اپنی مصری لونڈی بنام ہاجرہ ابراہیم کو دی تاکہ وہ اس کے ساتھ ہم بستر ہو اور بچہ پیدا ہو۔ ہاجرہ سے ابراہیم کے بیٹا ہوا، انہوں نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اس کے 13 بعد جب ابراہیم کی عمر 99 کی تھی، قادر مطلق خدا اس پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا، تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ پیدائش 17:17 سے ہم پڑھتے ہیں، تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 کے بڈھے سے کوئی بچہ پیدا ہوگا، اور کیا سارا کے جو 90 کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا، لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا۔ موزے سامعین، آپ اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے ہمارے فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے، 03-41-066-1305، دوسرا موبائل نمبر ہے 03-41-30-43-110، اور خط بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے، پی او باکس 311 لاہور پاکستان 311 لاہور پاکستان۔ اور آپ ہم سے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل آئی ڈی ہے listen.live77@gmail.com، یعنی listn listen.live 77@gmail.com۔